السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
امریکی اور افغان فورسز کی افغانستان میں کارروائی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا مغوی بیٹا 3 سال بعد بازیاب۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
وزیر اعظم پاناما لیکس کے معاملے پر ایوان میں وضاحت پیش کریں، حزب مخالف کا اصرار۔ نواز شریف جمعے کو ایوان کے اجلاس میں شریک ہوں گے، وفاقی وزیر اطلاعات کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا، نئی دہلی۔
سپریم کورٹ کی نگرانی میں اتراکھنڈ اسمبلی میں تحریک اعتماد پر ووٹنگ، برطرف وزیر اعلیٰ نے جیت کا دعویٰ کیا۔ سپریم کورٹ نتائج کا اعلان بدھ کے روز کرے گی۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، مشرقی افغانستان میں پاکستانی سرحد کے ساتھ علاقے میں خود کش کار بم دھماکہ ہوا ہے، جس میں کم از کم 6 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اور امریکہ کے صدر باراک اوباما اس مہینے کے آخر میں جاپان کے اپنے دورے میں ہیروشیما بھی جائیں گے۔ فلپائن کے صدارتی انتخاب میں روڈریگو ڈیٹرٹے کامیاب قرار پائے ہیں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پیناما پیپرز کے انکشافات کی دوسری قسط جاری ہو گئی ہے۔ اس میں 250 سے زیادہ پاکستانیوں کے نام درج ہیں جن کے آف شور کمپنیوں میں اکاؤنٹس ہیں۔ دوسری طرف حزب مخالف جماعتوں نے وزیراعظم نواز شریف پر دباؤ بڑھا دیا ہے کہ وہ اپنے خاندان کے آف شور اکاؤنٹس کی تفصیلات پیش کریں۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاناما لیکس میں پاکستانی وزیراعظم نواز شریف کے 2 بیٹوں اور 1 بیٹی کی آف شور کمپنیوں کے انکشاف کے معاملے پر نہ تو حکومت اور حزب مخالف تحقیقاتی کمیشن کے ضابطۂ کار پر متفق ہو سکے ہیں، اور نہ ہی تاحال سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے اس کمیشن کی تشکیل پر کوئی پیش رفت دیکھی گئی ہے۔ ایسے میں انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ یعنی ICIJ کی طرف سے آف شور کمپنیاں رکھنے والی مزید شخصیات کی تفصیلات بھی جاری کر دی گئی ہیں، جن میں 269 پاکستانی بھی شامل ہیں۔ ان میں اکثریت کاروباری شخصیات کی ہے، لیکن سیاسی شخصیات سے وابستہ افراد کے علاوہ دیگر کئی شعبوں کے لوگوں کے نام بھی اس میں سامنے آئے ہیں۔ یہ معاملہ ملکی سیاست کا بدستور محور بنا ہوا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر حکومت اور حزب مخالف کی طرف سے ایک دوسرے پر تنقید اور جوابی تنقید کا سلسلہ جاری ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید کا کہنا ہے کہ حزب مخالف اب کمیشن کے قیام سے زیادہ وزیر اعظم کے ایوان میں آ کر جواب دینے کا تذکرہ کر رہی ہے، اور ان کے بقول وزیر اعظم جمعے کو ایوان میں آئیں گے۔ منگل کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں نقطہ اعتراض کا جواب دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا،
قومی سلامتی کے اداروں کے ساتھ ان کی پہلے سے ایک طے شدہ ملاقات موجود ہے، کل انہیں تاجکستان جانا ہے، تو پرائم منسٹر صاحب انشاءاللہ تعالی جمعے والے دن ہاؤس میں آئیں گے، اور ہاؤس میں آ کے جو لیڈر آف دی اپوزیشن کی خواہش ہے، جو پارلیمنٹ کے اراکین کی خواہش ہے، اس کا احترام کریں گے۔
پیر کو حزب مخالف نے حکومت کو متنبہ کرتے ہوئے دونوں ایوانوں سے واک آؤٹ کیا تھا کہ اگر وزیراعظم پاناما لیکس کے معاملے پر ایوان میں آ کر وضاحت نہیں دیں گے تو وہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاسوں میں شریک نہیں ہوں گے۔ منگل کو قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں حکومتی وزیر کے موقف پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن کمیشن سے تحقیقات کے مطالبے پر قائم ہے، لیکن وزیراعظم کو ایوان میں آ کر بھی وضاحت پیش کرنی چاہیے، اور ان کے بقول وزیراعظم اس ضمن میں تیاری کر کے آئیں۔
کمیشن کا اپنا رول ہے، تو اس میں تو ہم قائم ہیں۔ ہم نے تو یہ کہا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس ملک کا ایک نمائندہ فورم ہے، جہاں پرائم منسٹر کی وہ کانسٹیٹیوئنسی ہے، جہاں وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں، اس قوم کے لوگ ان کو پرائم منسٹر بناتے ہیں، تو یہاں آ کر بھی وہ اپنی وضاحت کر سکتے ہیں۔ 4-5 عام سی باتیں ہیں، کل پارلیمنٹ میں بھی ہم بتا دیں گے کہ یہ ہماری سوالات ہیں، میاں صاحب اس پہ تیاری کر کے اپنے آ جائیں گے کہ میاں صاحب کا مسئلہ آسان ہو جائے۔
پاناما لیکس میں وزیراعظم نواز شریف کا اپنا نام تو نہیں، لیکن ان کے بچوں کے نام غیر ملکی اثاثوں کو حزب مخالف نے ان کے لیے سہانے رو بنا دیا ہے۔ خاص طور پر حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان تو بدعنوانی کے خلاف شروع کی گئی اپنی احتجاجی مہم میں وزیراعظم کو مسلسل ہدف تنقید بناتے آ رہے ہیں۔ حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حکومت اس معاملے کی شفاف تحقیقات کے لیے پرعزم ہے، لیکن حزب مخالف اس معاملے پر احتجاج کی سیاست اور ملک کی ترقی و خوشحالی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کرے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی حیدر گیلانی کو افغان اور امریکی سیکیورٹی فورسز نے غزنی سے بازیاب کرا لیا۔ انہیں تقریباً 3 سال پہلے ان کے آبائی ضلع ملتان سے اغوا کیا گیا تھا۔ اسلام آباد سے یہ ہے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کے مغوی بیٹے علی حیدر گیلانی کو افغانستان میں ایک کارروائی کر کے بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ علی حیدر گیلانی کو 9 مئی 2013 کو ان کے آبائی شہر ملتان کے مضافات سے اس وقت مسلح افراد نے اغوا کر لیا تھا جب وہ صوبائی اسمبلی کی نشست کے لیے انتخابی مہم میں مصروف تھے۔ تقریباً 3 سال بعد ان کی بازیابی عمل میں آئی۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے منگل کو ایک مختصر بیان میں بتایا کہ افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر محمد حنیف اتمر نے ٹیلی فون کر کے علی حیدر گیلانی کی بازیابی کی خبر پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز کو دی۔ بیان کے مطابق افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر نے بتایا کہ علی حیدر گیلانی کو منگل کو افغان اور امریکی سیکیورٹی فورسز نے مشترکہ کارروائی کر کے بازیاب کروایا۔ بیان کے مطابق ضروری طبی ٹیسٹ کے بعد علی حیدر گیلانی کو پاکستان منتقل کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں افغانستان کے سفیر حضرت عمر زخیلوال نے وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ بظاہر القاعدہ سے منسلک گروپ کی قید سے علی حیدر گیلانی کو رہا کروایا گیا۔
But the good news is that Mr. Haider Gilani was recovered unharmed and now as we speak is transferred to Kabul where he is undergoing some medical treatment.
افغان سفیر نے کہا کہ علی حیدر گیلانی کو بالکل صحیح سلامت بازیاب کروایا گیا اور اب جب ہم بات کر رہے ہیں انہیں کابل منتقل کیا گیا جہاں ان کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی صورتحال میں اس شخص کی صحت اولین ترجیح ہوتی ہے۔
The first thing in such a situation is the health of that individual. He's been through 3 years of captivity with extremely dangerous people. He's gone through a shock operation, of course. So the best thing would be to just completely look after his health.
سفیر عمر زخیلوال نے کہا کہ علی حیدر گیلانی 3 سال تک انتہائی خطرناک افراد کی تحویل میں رہے اور ان کی رہائی کے لیے کیے جانے والے آپریشن کے بعد سب سے بہترین اقدام ان کی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ افغان سفیر نے کہا کہ سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ بظاہر وہ تندرست دکھائی دیتے ہیں۔ ہماری امید ہے کہ ان کے تمام طبی ٹیسٹ آج مکمل ہو جائیں گے اور وہ بدھ کو اپنے خاندان سے آ ملیں گے۔ افغانستان میں تعینات امریکی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ یہ کارروائی صوبہ پکتیکا کے ضلع گیان میں کی گئی اور اس میں 4 جنگجو مارے گئے۔ واضح رہے کہ پیپلز پارٹی کے ایک مقتول رہنما سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے صاحبزادے شہباز تاثیر کو تقریباً 4.5 سال بعد رواں سال مارچ میں اغوا کاروں نے رہا کیا۔ شہباز تاثیر کو 2011 میں لاہور سے اغوا کیا گیا تھا اور اغوا کاروں نے انہیں بظاہر تاوان کے بدلے 8 مارچ کو پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں رہا کر دیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
مشرقی افغانستان میں پاکستانی سرحد کے ساتھ علاقے میں خود کش کار بم دھماکہ ہوا ہے جس میں کم از کم 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ منگل کے روز یہ دھماکہ ننگرہار صوبے کے نازیان ضلع میں ہوا اور مرنے والوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ صوبائی پولیس کا کہنا تھا کہ حملے کا نشانہ بظاہر قبائلی ملیشیا لیڈر تھے۔ افغانستان میں نیٹو مشن کے سربراہ جنرل جان نکلسن نے راولپنڈی میں پاکستان کے بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے ملاقات کی ہے اور پاک افغان سرحد پر سیکیورٹی کے معاملات پر بات چیت کی ہے۔ اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ۔
افغانستان میں نیٹو کے ریزولوٹ سپورٹ مشن کے سربراہ جنرل جان نکلسن نے منگل کو راولپنڈی میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف سے ملاقات کی۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جن میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کی مربوط نگرانی اور افغانستان میں امن کی صورتحال شامل تھی۔ ایک روز قبل ہی امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل جوزف ایل ووٹل نے راولپنڈی میں پاکستانی فوج کے صدر دفتر کا دورہ کیا تھا اور باہمی دلچسپی کے دو طرفہ امور خاص طور پر افغانستان میں سلامتی کی صورتحال پر بات چیت کی تھی۔ امریکہ اور پاکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت کے درمیان یہ ملاقاتیں ایسے وقت ہو رہی ہیں جب نہ صرف ان دو ممالک بلکہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بھی تناؤ کا شکار ہیں۔ حال ہی میں امریکہ کی طرف سے پاکستان کو آگاہ کیا گیا ہے کہ 8 F-16 لڑاکا طیاروں کی خریداری کے لیے اسے 43 کروڑ ڈالر کی اعانت فراہم نہیں کی جائے گی۔ پاکستانی حکام امریکی انتظامیہ سے اس معاملے پر بات چیت کر رہے ہیں۔ ادھر گزشتہ ماہ کابل میں ایک بڑے دہشت گرد حملے کے بعد افغان قیادت کی طرف سے پاکستان پر شدید تنقید کی گئی۔ حملے کے بعد افغانستان اور امریکہ دونوں ہی کی جانب سے پاکستان سے کہا گیا تھا کہ وہ پاکستان میں موجود حقانی نیٹ ورک کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے۔ افغان صدر اشرف غنی نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان ان طالبان عناصر کے خلاف کارروائی کرے جو امن مذاکرات میں شرکت سے انکار کر رہے ہیں۔ تاہم پاکستان کا موقف ہے کہ وہ تمام دہشت گرد افراد اور تنظیموں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کر رہا ہے۔ پاکستان طالبان کے نمائندوں اور افغان حکومت کے درمیان براہ راست مذاکرات کرانے کے لیے کی جانے والی کوششوں میں بھی متحرک ہے۔ حال ہی میں پاکستانی وزیراعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ نے کہا تھا کہ افغانستان میں امن کے لیے طاقت کا استعمال واحد حل نہیں ہے، اور ان کے بقول پاکستان، افغانستان، امریکہ اور چین پر مشتمل 4 ملکی گروپ میں شامل تمام ہی ملک افغان مصالحتی عمل کے لیے کوشاں ہیں۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
امریکی اور صومالی خصوصی فورسز نے منگل کے صبح شدت پسند گروپ الشباب کے ٹھکانے پر ایک مشترکہ حملہ کیا ہے جس میں نامعلوم تعداد میں جنگجوؤں کو مار دیا گیا یا انہیں پکڑ لیا گیا۔ صومالی سیکیورٹی عہدیدار محمد نور گابو نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا کہ امریکی فورسز نے الشباب کے عہدیداروں کو نشانہ بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ گابو نے بتایا کہ یہ آپریشن 2 گھنٹے جاری رہا۔ امریکی عہدیداروں نے مشترکہ کارروائی کی تصدیق کی، لیکن امریکی فورسز کے کسی خصوصی کردار کی تفصیل نہیں بتائی۔ امریکی محکمہ دفاع نے آزادانہ جہاز رانی کے ایک مشن پر اپنا ایک بحری جنگی جہاز جنوبی بحیرہ چین بھیجا ہے۔ جیف کسٹر کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان بل اوربن نے بتایا ہے کہ جنوبی بحیرہ چین میں بعض دعویداروں کے دعووں کو چیلنج کرنے کے لیے یو ایس ایس ویلیم پی لارنس نامی بحری جہاز نے چین کے زیر قبضہ پانیوں میں 12 میل تک کا سفر کیا ہے۔ چین کے وزارت دفاع کے ترجمان لو کینگ نے ڈیلی نیوز کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بحری جہاز غیر قانونی طور پر چین کے پانیوں میں داخل ہوا ہے۔ ان کے الفاظ، متعلقہ چینی محکمے نے قانون کے مطابق جہاز پر نظر رکھنے، اس کا پیچھا کرنے اور وارننگ دینے جیسے اقدامات اٹھائے ہیں۔ مجھے یہ بتانا ہوگا کہ امریکہ کی جانب سے یہ کارروائی چین کی خود مختاری اور سیکیورٹی مفادات کے خلاف ہے۔ اس کارروائی نے وہاں پر موجود عملے اور تنصیبات کو خطرے میں ڈال دیا ہے اور اس سے علاقائی امن و استحکام کو نقصان پہنچا ہے۔ جیسا کہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ چین اس امریکی کارروائی کی مذمت کرتا ہے، اور ہم چین کی خود مختاری اور سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھاتے رہیں گے۔ یہ الفاظ تھے چین کے وزارت دفاع کے ترجمان کے۔ حال ہی میں چین ایک متنازع جزیرے میں 10,000 فٹ لمبی رن وے اور دیگر فوجی تنصیبات تعمیر کر چکا ہے۔ جہازرانی کی آزاد نقل و حرکت سے متعلق یہ 1 سال کے اندر امریکہ کی جانب سے 3rd آپریشن تھا، جس کا مقصد جنوبی بحیرہ چین کے متنازع جزیروں پر چین کے دعووں کو چیلنج کرنا تھا۔ بیجنگ اس آپریشن کو رد کرتے ہوئے دعویٰ کرتا ہے کہ ان تنازعات کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس تنازع کو عالمی قوانین کے تحت پرامن طریقے سے حل کیا جائے۔ چین کے علاوہ फिलिपाइन, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनाई भी जनूबी बहरे चीन के बाज़ हिस्सों के दावेदार हैं। शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
अमेरिका के सदर बराक ओबामा ने मंगल के रोज़ कहा कि वो इस महीने के आखिर में हिरोशिमा का दौरा करेंगे। वो इस जापानी शहर का दौरा करने वाले पहले अमरीकी लीडर होंगे जहाँ अमरीकी जंगी जहाज़ों ने दूसरी जंग अजीम के अख्ताम के करीब 1945 में दुनिया का पहला एटम बम गिराया था। पिछले 7 अशरों से अमरीकी सदूर हिरोशिमा के दौरे को नज़रअंदाज करते रहे हैं जो इस शहर पर और नागासाकी पर इन बमों के गिरने से होने वाली तबाही पर माफी का इजहार होता। ओबामा 21 से 28 मई तक जापान का दौरा करेंगे जहां दुनिया की 7 बड़ी मईशतों का सरबराह इजलास हो रहा है। व्हाइट हाउस का कहना है कि वो दौरे के आखिर पर जापानी वजीर आजम शिंजो एबे के हमरा हिरोशिमा का दौरा करेंगे और दुनिया में बगैर जौहरी हथियारों के अमन और सलामती के अपने अहद का इदा करेंगे। शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग अन ने मंगल के रोज़ प्योंगयांग के मरकज में एक बहुत बड़ी परेड की क्यादत की, जिसके साथ ही मुल्क में हुक्मरान पार्टी की कांग्रेस भी खत्म हो गई, जिसके दौरान इख्तदार पर उनकी गिरफ्त मजबूत हो गई है। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के साथ सादिया असद।
शिमाली कोरिया में लाखों अफराद ने मंगल के रोज मिस्टर किम के दादा और इस हुकूमत के बानी किम एल संग के नाम से मंसूब चौक की जानिब मार्च किया। सब ने शोख रंगों के लिबास जेब तन कर रखे थे। इस मौके पर मुल्क के रहनुमा किम जोंग उन भी वहां मौजूद थे। उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों के नारों का जवाब दिया। परेड में शरीक एक शख्स का कहना था,
मैं समझता हूं कि पार्टी का 7वां इजलास बहुत अहम और तारीखी मौका है जो वर्कर्स पार्टी की जानिब से पूरी दुनिया के लिए वकार, ताकत और अजमत की दलील है। और मेरा ख्याल है कि हमारे अजीज और काबिल एहतराम रहनुमा को पार्टी के इस बड़े ओहदे पर देखना हमारे अवाम के लिए बड़े एजाज और फख्र की बात है। वर्कर्स पार्टी का 4 रोजा इजलास जो 36 बरसों में होने वाला अपनी नौयत का पहला इजलास था, पीर को इख्तिताम पजीर हुआ। इसमें वफूद ने 33 साल किम जोंग उन को पार्टी का चेयरमैन भी करार दिया और उन्हें अपने वालिद और दादा का हकीकी वारिस करार दिया गया। कांग्रेस के इस 4 रोजा इजलास में मंदुबीन ने मुल्की इक्तसादी और जौहरी पॉलिसियों की भी तौसीक की। किम जोंग उन ने अपने मुल्क को जौहरी रियासत करार देते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि उनका मुल्क अपनी खुद मुख्तारी को लाहक खतरे की सूरत ही में जौहरी हथियार इस्तेमाल करेगा। इस इजलास में मुल्क की फौज के साबिक सरबराह री जोंग गिल को भी कई आला ओहदों के लिए नामजद किया गया। ये अमर काबिल जिक्र है कि चंद माह कबल ही जनूबी कोरिया के इंटेलिजेंस हुकाम ने कहा था कि री जोंग को बदनवाने के इल्जाम के तहत मौत की सजा दी गई थी और इस पर अमल दरामद कर दिया गया है। सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
फिलिपाइन के सदारती इंतखाबात में जाहिर ये होता है कि रोड्रिगो डुटर्टे कामयाब करार पाए हैं, जिन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान अपने खुले बयानात से मकबूलियत हासिल की और उनका मजाक भी उड़ाया गया। रोमन कैथोलिक के एक मुबसर ग्रुप के गैर सरकारी जायजे के मुताबिक जनूबी डिवाओ शहर के 71 साल मेयर को अपने करीब तरीन हलीफों साबिक सेक्रेटरी दाखिला मार रॉक्सिस और सेनेटर ग्रेस पो पर सबकत हासिल है। तकरीबन 90% वोटों की गिनती के बाद वोटिंग की जिम्मेदार कौंसिल ने यह इंकशाफ किया कि डुटर्टे को 39% वोट मिले जबकि उनके हरीफ रॉक्सिस को 23% और पो को 22% वोट मिले हैं। फिलिपाइन की हुकूमत मतवक तौर पर देर गए हतमी नतायज का ऐलान करेगी। डुटर्टे ने पीर के रोज़ अपनी फतह का ऐलान किया। फ्रांसीसी खबरसा इदारे से बातें करते हुए उन्होंने कहा कि वो इंतहाई आजसी के साथ आवाम की राय कबूल करते हैं। सदारती उम्मीदवार साबिक वजीर दाखला मार रॉक्सिस ने मंगल के रोज अपनी शिकस्त बाकायदा तौर पर तस्लीम कर ली।
Kalangin at tanggapin natin ang pasya ng ating mga kababayan.
वो कह रहे हैं, हमें अपनी फिलिपिनी आवाम की पसंद को कबूल और उसका एहतराम करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की गैर सरकारी गिनती के मुताबिक ये वाजी है कि मेयर रोड्रिगो डुटर्टे अवामी जमहूरिया फिलिपाइन के आइंदा सदर होंगे। डी कॉन्ग, मैं आपकी कामयाबी के लिए दुआ को हूँ। आपकी फतह हमारे आवाम और हमारी कौम की फतह है। एक और उम्मीदवार सेनेटर ग्रेस पो ने भी पीर को देर गए एतराफ़ शिकस्त करते हुए कहा कि वो इंतखाबी नतायज का एहतराम करेंगी और डुटर्टे के साथ तआवुन करेंगी। खबरें खत्म हुई। We'll be right back.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
ریپبلکن پارٹی کے ممکنہ صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے ایشیا کے بارے میں بیانات سے امریکہ کے اتحادی ممالک بالخصوص جاپان اور جنوبی کوریا میں ان اندیشوں کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر امریکہ نے علاقے کی سیکیورٹی سے متعلق اپنے وعدوں پر نظر ثانی کی تو پھر متعلقہ ممالک اپنی سیکیورٹی کے لیے ایٹمی ہتھیار بنا سکتے ہیں. سول سے وائس آف امریکہ کے نام نگار برائن پیڈن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر.
امریکہ میں صدارتی مہم کے دوران ریپبلکن پارٹی کے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس طرح کے اشارے دیے ہیں کہ جاپان اور جنوبی کوریا کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت ہونی چاہیے اور امریکہ کو چاہیے کہ وہ اپنے فوجی ان ملکوں سے واپس بلا لے کیونکہ یہ ممالک امریکی فوجی اڈوں پر اٹھنے والے اخراجات میں مزید اضافہ کرنے پر رضامند نہیں ہیں. اس وقت جنوبی کوریا میں تقریباً 28,000 امریکی فوجی تعینات ہیں جبکہ جاپان میں یہ تعداد 54,000 کے لگ بھگ ہے. اطلاعات کے مطابق جاپان ان اڈوں کے لیے 1.6 ارب ڈالر سالانہ ادا کرتا ہے جبکہ جنوبی کوریا 86.6 کروڑ ڈالر سالانہ ادا کرتا ہے. بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ اگر اپنے اتحادیوں کو ایٹمی اسلحہ فراہم کرتا ہے تو اس سے ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے. جنوبی کوریا کے دفاع اور سیکیورٹی فورم کے تجزیہ کار مون کیون سک کہتے ہیں
ٹرمپ والدرو خکچا آرا سو چھگل بھانگو ہرا رکھے میں تھنگ میں کے جنن کھلوا ہوتے گی تیمنے.
جنوبی کوریا کے دفاعی تجزیہ کار سے کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ کے اتحادی اپنا دفاع خود کریں تو پھر اس کے نتیجے میں اتحاد پارا پارا ہو سکتا ہے اور ایشیا میں ایٹمی اسلحہ کی دوڑ شروع ہو سکتی ہے. علاقے میں چین ایٹمی قوت بن چکا ہے اور شمالی کوریا کا ایٹمی پروگرام بین الاقوامی دباؤ کے باوجود کسی نہ کسی انداز میں جاری ہے. ان حالات میں امریکہ اپنے ایشیائی اتحادیوں کو یہ یقین دلاتا رہا ہے کہ وہ امریکہ کی طرف سے فراہم کردہ ایٹمی تحفظ کی ضمانت پر انحصار کر سکتے ہیں. ٹرمپ کی جانب سے یہ اشارے ملے ہیں کہ اگر وہ صدر منتخب ہو گئے تو ایشیا سے امریکی فوجیوں کو واپس بلا لیا جائے گا. ان خبروں سے جاپان میں اور جنوبی کوریا کے ایوانوں میں وہ اقلیتی آوازیں زور پکڑ رہی ہیں کہ اب مزید امریکہ کی جانب سے فراہم کردہ حفاظتی اقدامات پر انحصار کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا. جاپان کی ہیروشیما یونیورسٹی کے پروفیسر ہیروشی نوکو کاوا کہتے ہیں اگر ٹرمپ کے بیانات حقیقت بن گئے تو میرا خیال ہے کہ بہت سے سیاستدان جذباتی حد تک اپنے ملک کے تحفظ کے سلسلے میں اقدامات کا تقاضا کریں گے. جاپان اور جنوبی کوریا کو ایٹمی ہتھیاروں سے لیس کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ علاقے میں کشیدگی بڑھے گی. شمالی کوریا کو ایٹمی ہتھیار بنانے کا جواز مل جائے گا اور شمالی کوریا کی حکومت کے خلاف بین الاقوامی پابندیوں کے سلسلے میں چین اور روس اپنی حمایت سے دستکش ہو جائیں گے. ابھی تک تو ٹرمپ محض امیدوار ہیں اور صدارتی انتخابات کافی دور ہیں. تاہم ان بیانات پر ایشیا میں ابھی سے رد عمل ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے. بہتوں کا خیال ہے کہ اس ارادے پر چاہے عمل ہو یا نہ ہو اس سے علاقے کے تحفظ کے لیے امریکہ کے وعدوں پر اعتماد متزلزل ہو سکتا ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
شردھا کپور سنجے لیلا بھنسالی کے بلاوے کی منتظر، تفصیل جانتے ہیں فکر و فن میں.
مجھ کو ارادے دے، قسمیں دے.
की 2, एक विलन और हैदर जैसी फिल्मों से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने वाली अदाकारा श्रद्धा का कहना है कि बॉलीवुड के ऐसे कई फिल्म मेकर्स हैं जिनके साथ काम करने की उन्हें ख्वाहिश है।
किसी शायर की गजल जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर, नए मौसम की सहर या सर्द में दोपहर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को।
एक भारतीय अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक श्रद्धा कहती हैं कि वो बॉलीवुड फिल्मों में अपने अंदाज के एक मुनफरिद फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली के साथ काम करने के इंतजार में हैं। श्रद्धा ने अखबार को बताया कि संजय के साथ काम करना उनका ख्वाब है और वो उम्मीद करती हैं कि ऐसा होगा, और बकौल श्रद्धा के उन्हें संजय की फिल्म मेकिंग का अंदाज बहुत पसंद है।
मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, जो जग ने न मानी तो मैंने बिठानी कहा थी, मैं देखो कहां चली आई। कहते
श्रद्धा को अपने करियर के आगाज पर आज से कुछ मुख्तलिफ सूरतेहाल का सामना था, जब तीन पति जैसी फ्लॉप फिल्म के बाद उन पर कुछ मुश्किल वक्त आया, लेकिन बकौल उनके उस वक्त भी ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने उनकी अदाकाराना सलाहियतों पर एतमाद करते हुए उन्हें मौका दिया, जिनमें आशिकी 2 के मोहित सूरी भी शामिल हैं।
इतना बता दूं तुझको, चाहत पे अपनी मुझको यूं तो नहीं इख्तियार, फिर भी ये सोचा।
आजकल श्रद्धा की फिल्म बागी सिनेमा घरों की जीनत है।
हाय, आई एम सिया। मैं तो पैदा ही रिबेल हुई थी, फिर उससे मिली रॉनी, वो भी बागी, धमाका तो होना ही था।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से फिक्र फन के साथ मैं हूँ सादिया असद।
तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां यूं ही तड़पावे, गलियां तेरी गलियां।
आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता।
हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है।
बैठे बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है, करंट लगाते हैं।
माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं बल्कि उसके सामने हमारे साथ साथ मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज़ में उर्दू रेडियो टेलीविजन और वेब पर सुनवाएंगे।
हर माह 3 मुंतखब कहानियों पर बड़े इनाम दिए जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहक होगी।
2 लाख रुपए लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है, मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है, मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں,
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30, بھارت میں 10, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. منگل کی سپہر کوئٹہ میں بلوچستان یونیورسٹی کے باہر ایک پولیس چوکی پر بم دھماکہ ہوا. اطلاعات کے مطابق بم دھماکے سے کم از کم 2 پولیس اہلکار جاں بحق اور 9 زخمی ہو گئے. کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ.
پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں منگل کو ہونے والے ایک بم حملے میں کم از کم 2 پولیس اہلکار مارے گئے اور 3 اہلکاروں سمیت 9 افراد زخمی ہو گئے. یہ واقعہ سریاب روڈ پر بلوچستان یونیورسٹی کے مرکزی گیٹ کے سامنے پیش آیا, جہاں ابتدائی اطلاعات کے مطابق دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم سے پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا. صوبائی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے صحافیوں سے گفتگو میں مرنے اور زخمی ہونے والوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ایسے واقعات سے دہشت گردوں کے خلاف جاری کاروائیاں متاثر نہیں ہوں گی.
دیکھیے, یہ دن رات یہاں پہ ڈیوٹی ہوتی ہے اور اس کی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں. کون چاہتا ہے کہ وہ دہشت گردوں کے ہاتھوں پہ شہید ہو, لیکن ہم بلوچستان کے لوگ, بلوچستان کے عوام اور ہماری حکومت اور ہماری پولیس, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, فرنٹیئر کور, ہم سب فرنٹ لائن پہ ہو کے لڑ رہے ہیں, اور اس لڑائی میں اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں وہ ان کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا.
ہسپتال میں زیر علاج زخمیوں میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے, جس سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے. کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. کوئٹہ میں رواں ماہ پولیس پر حملے کا یہ دوسرا واقعہ ہے. اس سے قبل شہر کے مشرقی بائی پاس کے علاقے میں پولیس اہلکاروں پر ہونے والے ایک بم حملے میں 5 اہلکار زخمی ہو گئے تھے, اور اس کی ذمہ داری بھی طالبان شدت پسندوں نے قبول کی تھی. دریاسنا بلوچستان کے مشرقی ضلع صوبت پور کے علاقے گوٹ نودہان میں فرنٹیئر کور, بلوچستان کے اہلکاروں اور مسلح افراد کے درمیان فائرنگ کے نتیجے میں 1 ایف سی اہلکار جان سے ہاتھ دھو بیٹھا اور 1 زخمی ہو گیا. جوابی فائرنگ سے 2 دہشت گرد بھی مارے گئے. ملک بھر کی طرح بلوچستان میں بھی سیکورٹی فورسز شدت پسندوں اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کرتی آ رہی ہیں, جس کی وجہ سے ماضی کی نسبت امن و امان کی صورتحال میں بہتری دیکھی گئی ہے. لیکن اب بھی تشدد پر مبنی اکا دکا واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں, جنہیں اکام سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں کا رد عمل قرار دیتے ہیں. ستار کاکڑ, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے, اور امکان ہے کہ بین الاقوامی طور پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا درجہ بڑھا دیا جائے گا. یہ رپورٹ ہمیں دی ہے کراچی سے شہزاد حسین نے.
پیر کو نئے کاروباری ہفتے کی شروعات پر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی دیکھی گئی. رپورٹس کے مطابق پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ تیزی کا رجحان گزشتہ ہفتے سے جاری ہے, اور یہ سرمایہ کاروں کے اعتماد کی عکاسی کرتا ہے. بتایا گیا ہے کہ سرمایہ کاروں کے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بڑھتے اعتماد کی وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ توقع کی جا رہی ہے کہ اس سال جون کے مہینے میں MSCI نامی بین الاقوامی ادارہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کے رتبے کو بڑھا دے گا. MSCI یعنی مورگن سٹینلی کیپٹل انٹرنیشنل دنیا کی سٹاک ایکسچینجوں کی درجہ بندی پر نظر رکھتا ہے. ماہرین کے مطابق اگر اس ادارے نے پاکستان سٹاک ایکسچینج کا درجہ بلند کر دیا تو اس سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے امکانات بڑھ جائیں گے. کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے سابق صدر عبداللہ زکی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کا درجہ بڑھ کر ایمرجنگ مارکیٹ پر جانے کے امکانات سے بھی سٹاک ایکسچینج میں تیزی آئی ہے, لیکن معیشت میں بہتری کی کئی وجوہات ہیں.
ڈیفیسٹ تھا وہ ختم ہوا ہے, جو ایک فورن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی, ڈیفیسٹ میں وہ بہتر ہوا ہے.
खत्म हुए हैं और उसकी वजह से जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर आई है, स्टॉक एक्सचेंज में भी और प्रॉपर्टी में। इस वक्त कारोबारी जो इंडिकेटर है वो कुछ नजर आ रहे हैं, सूरत हाल बेहतर ही हालात की तरफ जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर की भी बेहतर है। प्रॉपर्टी आपको पता है यहाँ पर स्टेट इन्वेस्टमेंट जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है काफी स्टेट पर, और जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज भी बढ़ा है और प्रॉपर्टी भी ऊपर गई है काफी।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस साल के शुरू में कायम किया गया था, जब कराची, लाहौर और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज को मिलाकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बना दिया गया था। शहजाद हुसैन, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर, यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
अमरीकी इदारे बराए बैन अलाक़वामी तरक्की USAID ने कराची जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के लिए एक मैटरनी वार्ड कायम किया है, जिस पर 62,80,00,000 रुपए की लागत आई है। वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने गुज़श्ता हफ्ते इस इमारत का बाकायदा इफ्तिताह किया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर उत्तराखंड असम्बली में तहरीक एतमाद पर वोटिंग हुई। इसका मकसद ये जानना था कि बरतरफ वजीर आला को ऐवान में अक्सरियत हासिल है या नहीं। वोटिंग के नतायज का ऐलान बुध को सुप्रीम कोर्ट करेगी। नई दिल्ली से सुहेल अंजुम की रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर और उसकी निगरानी में सख्त हिफाजती इंतजाम के तहत मंगल के रोज उत्तराखंड असेंबली में तहरीक एतमाद पर वोटिंग हुई। इसका मकसद ये मालूम करना था कि बरतरफ वजीर आला हरीश रावत को ऐवान में अक्सरियत हासिल है या नहीं। जिन नौ कांग्रेसी अरकान ने पार्टी से बगावत की थी और जिन्हें स्पीकर ने नाअहल करार दे दिया था, उन्हें वोट देने की इजाजत नहीं मिली। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नाअहली के फैसले के खिलाफ बागी अरकान की अपील मुस्तरद कर दी थी। बागी अरकान सुप्रीम कोर्ट गए लेकिन वहां भी उन्हें मायूसी हाथ लगी। सुबह 11 बजे ऐवान की कार्यवाही शुरू हुई। हरीश रावत ने तहरीक एतमाद पेश की। ऐवान में मौजूद तमाम 62 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा लिया। जो वोट डाले गए वो मुहर बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट भेज दिए गए। सुप्रीम कोर्ट बुध के रोज नतायज का ऐलान करेगी। ये पूरी कार्यवाही वीडियोग्राफी में हुई। अदालत के हुक्म पर 2 घंटे के लिए रियासत से सदर राज उठा लिया गया था। वोटिंग के बाद हरीश रावत ने नामानिगारों से बातचीत में कहा वो सुप्रीम कोर्ट के ऐलान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने अपनी कामयाबी का दावा भी किया।
सब सदस्यों ने जिन्होंने भाग दिया मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। सबसे बढ़ करके मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत धन्यवाद देता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल अनिश्चय के बादल छट जाएंगे, स्थिति स्पष्ट हो जाएंगी और मैं सभी लोकतांत्रिक धर्मप्रिय प्रजातांत्रिक ताकतों को, न्याय की ताकतों को, संविधान की ताकतों को धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने चारों धामों को, देवी देवताओं को, गंजाल देवता, भूमिया देवता, गुहेल देवता को धन्यवाद देता हूँ। कलियर शरीफ हेमकुंड साहब को प्रणाम करते हुए, हरिद्वार और ऋषिकेश की भूमि को प्रणाम करते हुए सभी लोगों को, अपने उत्तराखंड वासियों को धन्यवाद देता हूँ। कल उत्तराखंडियत की जीत होगी, उत्तराखंड की जीत होगी।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक वजीर आला ने कहा कि उन्हें 61 अरकान में से 33 के वोट मिले हैं। बीजेपी और कांग्रेस के एक एक रुकन ने अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दिया। बीजेपी ने ऐलान से कबल ही अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। बीजेपी के एक रुकन ने कहा कि उसकी पार्टी को 28 वोट मिले हैं। रिपोर्टों के मुताबिक एक आजाद रुकन और प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट के 6 अरकान ने कांग्रेस के हक में वोट दिया। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर अरकान को खरीदने का इल्जाम आयद किया और कहा कि हुक्मरा जमात ने एतमाद का वोट हासिल करने के लिए 12 अरकान असेंबली को रिश्वतें दी। उत्तराखंड में 18 मार्च को उस वक्त सियासी बुहरान पैदा हो गया था जब हुक्मरा कांग्रेस के 9 अरकान ने मनी बिल पर वोटिंग के दौरान अपनी ही पार्टी के खिलाफ वोट दिया। उसके बाद मरकज ने ये कहते हुए रियासत में सदर राज नाफिज कर दिया था कि कांग्रेस हुकूमत अकलियत में आ गई है और रियासत में आईनी बुहरान पैदा हो गया है। उसके बाद स्पीकर ने कांग्रेस के बागी अरकान को दलबदरी मुखालिफ कानून के तहत नाअहल करार दे दिया। वजीर आला हरीश रावत ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में अपील दायर की और हाईकोर्ट ने सदर राज के खिलाफ फैसला देकर रावत हुकूमत को बहाल कर दिया। इस फैसले के खिलाफ मरकज ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने कई समातों के बाद अपनी निगरानी में तहरीक एतमाद पर वोटिंग कराने का फैसला सुनाया। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
इस माह G7 ग्रुप में इजलास में शिरकत के लिए अमरीकी सदर बराक ओबामा जब जापान पहुंचेंगे तो वो हिरोशिमा भी जाएंगे। توقع کی جا رہی ہے کہ اس دورے کے موقع پر صدر اوباما دنیا کی توجہ شمالی کوریا کے جوہری پروگرام سے لاحق خطرے کی جانب مبذول کرانے کی کوشش کریں گے جو ویسے بھی G7 اجلاس کے ایجنڈے میں شامل ہوگا۔ ہیروشیما کے متاثرین کو امید ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ کے جاپان پر ایٹم بم پھینکے جانے سے ہونے والے غیر معمولی نقصانات پر امریکی صدر معافی تو شاید نہ مانگے مگر وہ اس بات کو تسلیم ضرور کریں گے۔ اس بارے میں برائن پیڈن کی رپورٹ کے ساتھ مدثر منصر۔
6 اگست 1945 کو امریکہ نے ہیروشیما پر پہلا ایٹمی بم گرایا تھا جس سے 140,000 افراد موت کا شکار ہو گئے تھے، جن میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جو بعد میں بے تحاشا تابکاری کی وجہ سے مر گئے۔ اس وقت اس جوہری دھماکے کے مقام پر مرنے اور متاثر ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہیروشیما پیس میموریل پارک قائم کیا گیا ہے۔ 79 سالہ کی گوگورا کی طرح اس ہلاکت خیز جوہری دھماکے میں بچ جانے والے چند لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صدر اوباما وہاں آئیں اور ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال سے ہونے والے تباہ کن اثرات کو تسلیم کریں۔ 79 سالہ کی کوگورا کی طرح اس جان لیوا جوہری دھماکے میں بچ جانے والے چند لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صدر اوباما وہاں آئیں اور ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال سے ہونے والے تباہ کن اثرات کو تسلیم کریں۔ کوگورا کہتی ہیں،
بیفور آئی ڈائی آئی وانٹ ٹو سی دی پریزیڈنٹ سٹنگ پریزیڈنٹ فیس،
میں مرنے سے پہلے صدر کو دیکھنا چاہتی ہوں، موجودہ صدر کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کے معنی معذرت طلب کرنا نہیں ہے، نہیں، صرف انسان ہونے کے ناطے آپ اور ہم یہاں اس جگہ کھڑے ہیں، اسی زمین پر، اسی سطح پر، اور پھر ہم مرنے والوں کے لیے دعا کریں۔ پارک میں قائم عجائب گھر میں پہلے ایٹمی بم سے ہونے والی تباہی کی تصاویر اور برباد ہونے والی اشیاء رکھی گئی ہیں۔ اوگورا اس وقت صرف 8 برس کی تھیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ وہ دھماکے والی جگہ سے 2.5 کلومیٹر دور تھیں، لیکن پھر بھی دھماکے کی شدت نے انہیں اچھال کر نیچے گرا دیا تھا۔ کیونکہ وہ گورا کہتی ہیں، جب مجھے ہوش آیا تو ہر طرف تاریکی تھی، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، بالکل خاموشی تاری تھی۔ سونے سبوئے کی تصویر اس دن ایک اخبار میں چھپی تھی، ان کا جسم بری طرح جھلس گیا تھا اور وہ یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے لاشوں کے ڈھیر پر سے گزرے تھے۔ فاتحین کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ایٹم بم کے اس دھماکے نے جنگ کے جلد اختتام کی وجہ سے بہت سے امریکی فوجیوں کی جانیں بچائی تھیں، لیکن اس سے ہزاروں معصوم جانوں کا ضیاع ہوا تھا، اور دھماکے کے بعد کے اثرات سے کئی سالوں تک لوگ کینسر سے مرتے رہے۔ ان بچ جانے والوں کو امید ہے کہ صدر اوباما کے ہیروشیما آنے سے امریکہ کے دوسری عالمی جنگ کے دوران ایٹم بم استعمال کرنے کے بارے میں بحث تو دوبارہ شروع نہیں ہوگی، لیکن اس سے بین الاقوامی سطح پر مستقبل میں جوہری ہتھیار ختم کرنے کے بارے میں عزم کو بڑھاوا ملے گا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ٹیکس کی ادائیگی سے بچنے کے لیے دولت مند سیاستدانوں اور مشہور شخصیات کے غیر ممالک میں اکاؤنٹس سے متعلق دستاویزات سامنے آنے کے بعد پیناما پیپرز نامی معاملہ ایک بار پھر توجہ کا مرکز بن رہا ہے۔ یہ دستاویزات افشا ہونے کے بعد اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ دنیا بھر کے دولت مند افراد ٹیکس کی ادائیگی سے بچنے کے لیے جعلی کمپنیاں بناتے ہیں۔ انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹس کی جانب سے پیر کے روز پیناما لا فرم موزیک اور فونسیکا کے زیر نگرانی 2 لاکھ سے زیادہ ایسے ہی اکاؤنٹ سے متعلق دستاویزات کا انکشاف کیا گیا۔ اس بارے میں سلتسکا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل۔
یوں لگتا ہے کہ اس بار عام لوگوں کے سامنے یہ معلومات آنے کے بعد پہلے کی نسبت زیادہ شور مچے گا۔ دنیا بھر کے لوگ 200 سے زیادہ ملکوں میں آف شور اکاؤنٹوں سے متعلق معلومات تلاش کر سکیں گے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے تفتیشی صحافیوں پر مبنی بین الاقوامی کنسورشیم کی ڈپٹی ڈائریکٹر مارینا واکر کا کہنا ہے، میرے نزدیک سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم دوبارہ عوام کے ہاتھ میں اختیار اور طاقت دے رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ غیر ممالک میں اکاؤنٹ ہونے کے حوالے سے خبریں منظر عام پر آنے سے برطانیہ کے ڈیوڈ کیمرون اور روس کے ولادیمیر پیوٹن سمیت بہت سے سیاسی لیڈروں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور آئس لینڈ اور اسپین کے اعلیٰ عہدیداروں کو مستعفی ہونا پڑا۔ اس بارے میں مارینا واکر کا کہنا ہے،
So tell us, like in countries where we didn't have an opportunity to work.
अब हमें बताएं हम किसको भूले हैं. ऐसे बहुत से मुमालिक हैं जहां हमें काम करने का मौका नहीं मिला और ऐसे मुतादिद मुमालिक हैं. पानामा में कायम वकीलों के इदारे और इसकी खिदमात हासिल करने वाले लोगों का कहना है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया. टैक्स से छूट वाले इलाके गैर कानूनी नहीं हैं, लेकिन इनका नुकसान ये होता है कि इससे अमीर लोग अपना टैक्स अदा करने से बच जाते हैं और टैक्सों की अदायगी का ज्यादा बोझ मतवसत और गरीब तबके को बर्दाश्त करना पड़ता है. इस बारे में मरीना वॉकर कहती हैं,
The secrecy of tax havens is very often abused.
टैक्स हेवंस की पर्दादारी अक्सर औकात गलत कामों के लिए इस्तेमाल होती है और ये शेल कंपनियां, खामोश कंपनियां, मुख्तलिफ किस्म के जराइम को छुपाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिनमें काला धन सफ़ेद करना, मुनशियात और असलहे की फरोख्त से हासिल होने वाले गैर कानूनी और संजीदा नौयत के फ्रॉड वगैरह शामिल हैं. इन मालूमात को मुल्क, नाम और एड्रेस डालकर तलाश किया जा सकता है. हसास नौयत की इतलात जैसा कि बैंक अकाउंट्स और जाती शनाख्त को सामने नहीं लाया गया. अंजुम हेरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन.
म्यांमार के लिए अमरीका के नए सफ़ीर ने कहा है कि वो इस मुल्क में अज़ियतों में मुबतला मुसलमान अकलियत के लिए रोहिंग्या का लफ्ज़ इस्तेमाल करते रहेंगे. सफ़ीर स्कॉट मार्शल ने यांगून में मंगल के रोज़ अमरीकी सफारतखाने में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारा दुनिया भर के लिए मौक़िफ़ रहा है और ये बैन अल-अक़वामी मामूल है कि ऐसी बरदरियों को कबूल किया जाए. जर्मनी में म्यूनिख रेलवे स्टेशन के बाहर मंगल की सुबह चाकू से किए जाने वाले हमले में एक शख्स जान बहक और तीन जख्मी हो गए. पुलिस के तर्जमान हांस पीटर कैमरर ने बताया कि उन्होंने इस हमले के सिलसिले में एक जर्मन मर्द को गिरफ्तार किया है. उनका कहना था,
Ja, die Motivation des Täters kann zum jetzigen Zeitpunkt natürlich polizeilich noch nicht wirklich eingeschätzt werden.
हम इस हमले की वजह का अभी तक तायुन नहीं कर सके हैं. वो 27 साल जर्मन है. वो चाकू लिए हुए था और हमले के दौरान उसने एक बयान दिया जिसे सियासी मुहर्रिक कहा जा सकता है. हम इस हमले में सियासी तहरीक को नज़रअंदाज नहीं कर सकते. अहदेदारों ने बताया कि एक 50 साल जख्मी शख्स अस्पताल में दम तोड़ गया. उसका नाम हैड्रिक था. जख्मी अफराद के नाम और हमलावर के बारे में तफसीलात नहीं बताई गई. कैमरून ने कहा है कि बोको हराम शिमाल में रिवायती और मजहबी लीडरों की फहरिस्त बना रहा है ताकि सरहद के दोनों जाने बढ़ते हुए फौजी दबाव की मौजूदगी में नए अस्करियत पसंद भर्ती करने में मदद मिल सके. याउंडे से मौकी एडविन किडजाका की रिपोर्ट के साथ मुदसरा मंसर.
अब्दुलरहमान उस्मान का कहना है कि बोको हराम ने गुज़श्ता बरस नाइजीरिया की सरहद के करीब किरावा में उन्हें उनके घर से अगवा किया. मकामी मुस्लिम मजहबी रहनुमा का कहना है कि अस्करियत पसंदों ने उनसे कहा कि अगर वो उनके लिए लोगों को भर्ती करें तो वो घर जा सकते हैं. उन्होंने इनकार किया और फिर फरवरी में फौजियों के हमले के दौरान उन्हें रिहाई मिली. उनके अल्फाज,
C'est les leaders de Boko Haram, les gens qui s'infiltrent là. Quand ils viennent seulement comme ça, ils disent bon, ben venez les enfants, qu'est-ce que vous faites?
Boko Haram ke jangju imam aur riwayati nazmin ko masoom naujawanon ko vargalane aur dehshatgard group mein shamil hone par majboor karne ke liye istemal kar rahe hain. Wo kehte hain ki Boko Haram ab riwayati nazmin ko na sirf tawan ke liye istemal kar rahe hain balki apne haan mazid logon ko bharti karne ke liye bhi. वो कहते हैं बाज़ इमाम वापस आकर नौजवानों से झूठ कहते हैं और उन्हें बताते हैं कि अगर वो बोको हराम में शामिल हो जाएंगे तो उन्हें $500 माहाना मिलेंगे या उन्हें ये धोखा दिया जाता है कि वो फ़ौज में भर्ती हो रहे हैं. रिवायती नाज़मीन की इस्लामी काउंसिल और मुसलमान अमायदीन ने उस्मान और वाई उंडी के शिमाल में 200 दीगर कम्यूनिटी लीडरों को इस हफ्ते इस बारे में बातचीत के लिए दावत दी कि बोको हराम के असर को कैसे रोका जाए. इस्लामिक काउंसिल के अनुसा असावे कहते हैं हुकूमत को उनकी मदद की जरूरत है.
They have to go towards the traditional rulers. Government has to come in. That is, send security people.
उन्हें रिवायती नाज़मीन की जानिब रुजू करना चाहिए. हुकूमत को मदाखलत करना होगी और सादा कपड़ों में सिक्योरिटी एहलकारों को भेजना होगा जो तहकीकात करें और जान सकें कि दर हकीकत हो क्या रहा है. पीर की रोज मीटिंग के बाद काउंसिल ने कहा कि शिमाल में मुतादिद मजहबी लीडरों और नाज़मीन को गिरफ्तार किया गया है. उन पर बोको हराम के लिए काम करने का इल्ज़ाम है. حکومت کا کہنا ہے کہ مشتبہ افراد حکام کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور انہیں عدالت میں الزامات کا سامنا ہوگا، تاہم ان کی تعداد نہیں بتائی گئی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
دنیا بھر کے ملکوں میں انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کی اپریل کے وسط میں جاری رپورٹ کے مطابق روس کی استبدادی حکومت انسانی حقوق کی متعدد خلاف ورزیوں کے ارتکاب اور ان سے صرف نظر جاری رکھے ہوئے ہے۔ اول تو یہ کہ آزاد اور منصفانہ انتخابات میں اپنی قیادت کے چناؤ کے شہریوں کے حق کو حکومت کی جانب سے اپنے مخالفین کو دبانے کی کوششوں کے ذریعے مسلسل محدود کیا گیا۔ نئے اور موجودہ استبدادی قوانین کو ان افراد اور تنظیموں کو ہراساں کرنے، ان کی ساکھ خراب کرنے اور سزا دینے کے لیے استعمال کیا گیا جو حکومت پر تنقید کرتے تھے۔ حکومت نے خصوصی طور پر ان کو ہدف بنایا جنہوں نے یوکرین کی حکومت کے حق میں آواز اٹھائی یا یوکرین میں روسی حکومت کی سرگرمیوں کی مخالفت کی۔ مزید یہ کہ روسی حکومت نے قبائلی، نسلی، مذہبی اور صنفی اقلیتوں اور تارکین وطن کے خلاف چن چن کر قانونی کارروائیاں جاری رکھیں۔ اس کے علاوہ عہدیداروں نے سیاسی بنیاد پر چلائے جانے والے مقدمات میں مدعا علیحان کو مناسب قانونی کارروائی سے محروم رکھا۔ حکومت نے غداری اور جاسوسی کے قابل اعتراض الزامات کی بنیاد پر خفیہ حراستوں اور سزا دہی کا استعمال کیا اور حتیٰ کہ دوسرے ملکوں، خاص طور سے یوکرین سے تعلق رکھنے والے غیر روسی شہریوں تک کے خلاف مقدمات چلائے اور انہیں سزائیں دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عہدیدار ممتاز صحافیوں، سرگرم کارکنوں، غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف آواز اٹھانے والوں اور مخالف سیاستدانوں کی اموات کے ذمہ دار افراد کو انصاف کے کٹہرے تک لانے میں بھی ناکام رہے۔ مشرقی یوکرین میں روس کی جانب سے علیحدگی پسندوں کی مدد اور یوکرین کے جزیرہ نما کرائمیا پر اس کا 2 سالہ قبضہ در حقیقت خطے میں انسانی حقوق کی چند بدترین خلاف ورزیوں کی وجہ تھے۔ بین الاقوامی نگرانوں اور انسانی حقوق سے متعلق غیر سرکاری تنظیموں کے مطابق ڈونباس کے خطے میں روسی علیحدگی پسند فورسز اور کرائمیا میں قابض عہدیداروں دونوں کی وجہ سے ہزاروں عام شہری ہلاک اور زخمی ہوئے۔ کرائمیا میں روسی قابض عہدیداروں نے مخصوص گروپس، خاص طور پر یوکرینی باشندوں اور کرائمیا کے تاتاروں کے خلاف پکڑ دھکڑ کی کارروائیاں جاری رکھیں۔ ان لوگوں نے اس کے قبضے کی مخالفت میں آواز اٹھائی تھی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ شمالی قفقاز میں سرکاری فورسز شورش پسندوں، اسلام پسند عسکریت پسندوں اور جرائم پیشہ فورسز کے درمیان تنازع کے نتیجے میں انسانی حقوق کی متعدد خلاف ورزیاں اور قانون کی حکمرانی میں ایک عمومی انحطاط ہوا ہے۔ ایسی خلاف ورزیاں روس اور اس کے عوام کے مستقبل کو خطرے میں ڈالتی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کے بقول، ایسی حکومت جو انسانی حقوق کے احترام میں ناکام ہو جاتی ہے، وہ اپنے بارے میں خواہ کتنے ہی بلند و بانگ دعوے کرے، اس کے پاس در حقیقت اپنی بھرپور صلاحیتوں تک پہنچنے کے طریقے کے بارے میں لیکچر دینے اور شیخی بگھارنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہتا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ امریکہ میں ہر رنگ و نسل کے لوگ آباد ہیں، لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں، اپنی ثقافت اور رسم و رواج کے مطابق فیشن کرتے ہیں اور یوں امریکی معاشرے کو رنگا رنگ بناتے ہیں۔ عام طور پر جب ہم فیشن کی بات کرتے ہیں تو حوالہ خواتین کا ہی ہوتا ہے، لیکن آج کے زمانے میں فیشن صرف خواتین کی میراث نہیں، اور نہ ہی فیشن صرف لباس تک محدود ہے، اس کا حلقہ بہت وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ مرد حضرات بھی لباس کے علاوہ دوسرے طریقوں سے نت نئے فیشن اختیار کرتے ہیں، کبھی بالکل جدید اور کبھی جدید اور قدیم کی آمیزش۔ اب آئیے ایک دلچسپ خبر کی طرف جس کا تعلق مردوں کے اختیار کردہ ایک فیشن سے ہے۔ امریکی ریاست نیو یارک میں گزشتہ ہفتے ایک مقابلے کے لیے تیاریوں کا آغاز شروع کیا گیا ہے، جس میں شرکا کو مونچھوں اور داڑھی کے مختلف نمونوں کے درمیان مقابلہ کرنا ہے۔ مقابلے کے شرکا لمبی اور چھوٹی مونچھوں اور مختلف ڈیزائن کی داڑھیوں کے ساتھ سڑکوں پر دکھائی دیے، جس میں مختلف عمروں اور ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے حصہ لیا۔ کسی کی کالی داڑھی تھی تو کسی کی سفید، اور حتیٰ کہ بعض لوگوں کی داڑھی اور مونچھیں سرخ رنگ کی تھیں۔ کئی افراد نے تو فلموں اور ڈراموں سے متاثر ہو کر مونچھیں اور داڑیاں خوب دراز کی ہوئی تھیں۔ اپنا اپنا شوق ہے۔ مقابلے میں شریک مینیسوٹا سے تعلق رکھنے والے ایم جی جانسن، جنہوں نے اپنی مونچھوں کو اتنا بڑھا رکھا تھا کہ ان کے چہرے پر بس مونچھیں ہی مونچھیں نظر آ رہی تھیں، وہ کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے اپنی مونچھوں کو بڑھانا شروع کیا تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ ایسی دکھائی دیں گی، مجھے اب یہ بہت پسند ہیں، میں نے ایک کوشش کی ہے۔ جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ فلوریڈا سے آئے ڈیوڈ میکلیور کہتے ہیں،
It's a hobby. You know, some people go fishing and hunting and you know, running and I grow my beard.
یہ ایک شوق کی طرح ہے، کچھ لوگ ماہی گیری کرتے ہیں، کچھ شکار کا شوق رکھتے ہیں، کچھ دوڑ میں دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن میرا شوق داڑھی بڑھانا ہے۔ یہ افراد 18 مختلف کیٹیگری میں مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں، جو آئندہ برس تیاری کے ساتھ یہاں واپس آئیں گے۔ تو سامعین، یہ شوق صرف امریکہ میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مردوں میں پایا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی ایسے بہت سے افراد ہیں جو داڑیاں اور مونچھیں لمبی رکھنے کے شوقین ہیں یا انہیں مختلف طرز کا بناتے ہیں، جو دیکھنے والوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کراتے ہیں۔ پہلے پہل داڑیاں اور مونچھیں لمبی رکھنے کا رواج قبائلی علاقہ جات، پہاڑی علاقوں یا دور دراز کے علاقوں میں ہی پایا جاتا تھا، لیکن آج کل آپ شہروں میں بھی زیادہ تر ایسے نوجوان افراد دیکھیں گے جو اس طرح کا فیشن کرتے ہیں۔ تاہم اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، آپ جب چاہیں سر، داڑھی اور مونچھوں کے بال لمبے چھوٹے کر سکتے ہیں، آخر گھر کی کھیتی جو ہے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ داڑھی مونچھوں کے اگلے مقابلے کو کون جیتے گا اور کون اس میں نت نئے اضافے کرے گا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست کے نامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے۔
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کر کے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، PO باکس نمبر 1353، یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، PO باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست، انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر, پروڈیوسر نیلوفر مغل اور انجینئر اسکپ سسک. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل, جسے آج پیش کر رہی ہیں نفیسہ حود بھائی, اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گے اسفر امام. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.